بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اربابی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی مجلس کی نشریات 31 میٹر بینڈ مطابق 9865 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہے۔ عزیز سامعین، ہمارے تمام پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے ماضی کے نشر کیے گئے پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ کی آرکائیو میں موجود ہیں۔ آپ سار ٹی وی کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ ریڈیو تہران کے پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین آپ پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. گرد و پیش میں ہم عالمی خبریں اور اہم موضوع پہ تفصیلی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور گرد و پیش کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی. نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام آئین صحافت, آئین صحافت کے بعد یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد عشر فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا, اور سامعین آپ آخر میں سن سکیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ. سامعین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر جہاں سر ٹی وی کے پروگرام, ریڈیو تہران کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں, وہاں تازہ ترین خبریں بھی وقفے وقفے سے اپلوڈ کی جاتی ہیں. لہذا آپ تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ایک بار پھر نوٹ فرما لیں ایڈریس urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. گرد و پیش میں آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا تعاون عالم اسلام کے مسائل کے حل میں مدد کرے گا. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون غیر متزلزل ہے. ہندوستان کی سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے بعد حیدرآباد اور دہلی میں مظاہرے ہوئے ہیں. یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بحران یمن کے حل کے لیے پائیدار رائے حل کی کوششوں کا مطالبہ کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی نے پیغمبر اسلام کے چچا اور سپاہ اسلام کے سردار و رہنما حضرت حمزہ علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ معرفت و شناخت کی قوت اور عزم محکم جناب حمزہ کی دو ممتاز خصوصیات تھیں. حضرت حمزہ علیہ السلام کے لیے کانفرنس کا انعقاد کرنے والی کمیٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ تاریخ اسلام میں جناب حمزہ کے ممتاز کردار, خاص طور پر مدینے کی جانب ہجرت اور مشرکین کے ساتھ جنگ میں ان کی بہادری جیسے غیر معمولی کارناموں کے باوجود, اس شخصیت کو اس طرح متعارف نہیں کرایا گیا جیسا کہ ان کا حق تھا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اس عظیم شخصیت اور جناب عمار, سلمان, جناب مقداد اور جعفر ابن ابی طالب جیسے پیغمبر اسلام کے دیگر اصحاب کی زندگی پر مختلف شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ معرفت و شناخت کی قوت اور عزم محکم جناب حمزہ علیہ السلام کی دو ممتاز خصوصیات تھیں. آیت اللہ خامنائی نے جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جناب حمزہ وعدہ الہی پر ثابت قدم سچے مومنین کا اعلیٰ ترین مصداق ہیں. جناب حمزہ علیہ السلام سے متعلق کانفرنس میں جناب حمزہ علیہ السلام سے متعلق کانفرنس قم میں منعقد ہوئی, جس میں علماء اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ اسلامی انقلاب ایک نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے جس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے نماز جمعہ کے خطبے میں اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی آمد اور عشر فجر کی مناسبت سے کہا کہ ایران کے فتح مند عوام کو ہر سال جشن انقلاب پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے اور انہیں چاہیے اس گہرے تاریخی انقلاب اور نظریاتی تحریک کو بعد میں آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے اسلامی انقلاب کو غیر معمولی اور بے مثال انقلاب سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس انقلاب نے پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں اور تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے بین الاقوامی تعلقات اور توازن کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس انقلاب نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے دنیا کو آمادہ کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آنے والا انقلاب ایک نظریاتی انقلاب تھا جس کا مقصد انسانیت کو اللہ کی جانب متوجہ کرنا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ توقع ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا تعاون عالم اسلام کے مسائل کے حل میں مدد کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا سے ٹیلی فونک گفتگو میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور سعودی عرب علاقے اور عالم اسلام کے دو اہم ممالک ہیں، اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کا تعاون خطے اور عالم اسلام کے مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے عالم اسلام اور امت اسلامیہ کے مسائل پر بات چیت کے دوران ایران اور او آئی سی کے درمیان دو طرفہ اور چند جانبہ تعلقات اور تعاون، نیز جدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر کو دوبارہ کھولے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور علاقے کے بعض اہم مسائل پر بھی خاص طور پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جدہ میں او آئی سی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر کو دوبارہ کھولے جانے کے تعلق سے تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے بھی اس ٹیلی فونک گفتگو میں جدہ میں او آئی سی کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر کے دوبارہ کھلنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کا کردار، جو اس تنظیم کا بانی رکن ملک بھی ہے، انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی سبھی رکن ملکوں کی شراکت اور تعاون کے بغیر عالم اسلام کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی اور ہم سبھی رکن ملکوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس تنظیم کی مدد کریں۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکراتی عمل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ملکوں کے درمیان اختلاف افسوسناک ہے اور یہ تنظیم سبھی مسلم ملکوں کو امن و صلح اور دوستی کی دعوت دیتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح جاپان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ انہوں نے اپنے جاپانی ہم منصب سے اپنی گفتگو میں مختلف میدانوں میں ٹوکیو کے ساتھ تہران کے تعاون سے توسیع کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپانی وزیر خارجہ نے بھی ایران اور جاپان کے تعلقات کو تاریخی اور دیرینہ قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے زیادہ اقتصادی تعلقات کی توسیع پر تاکید کی اور کہا کہ اس راہ میں حائل سبھی رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ جاپانی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کو ٹوکیو کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون غیر متزلزل ہے۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے چین کی قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے سربراہ سے ورچوئل ملاقات میں سی پیک کے منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ چین اور پاکستان آزمائے ہوئے دوست ہیں اور دونوں ملکوں کی تصویراتی شراکت داری ہر آزمائش میں پوری اتری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کرونا وبا کے باوجود سی پیک منصوبے پر کام جاری رہا اور یہ وہ منصوبہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ چینی کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ چین گزشتہ 7 برسوں میں پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری اور تجارتی شریک بن گیا ہے۔ بیجنگ مستقبل میں بھی مجموعی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کا اجتماعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی خبر سن کر جس میں کئی لوگ مارے گئے افسوس ہوا۔ پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے ایک بار پھر اس لعنت کا اجتماعی طور پر مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے پاکستانی قوم اور حکومت کو اس حملے کی تعزیت پیش کی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حالیہ مہینوں کے دوران علیحدگی پسندوں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے پاکستانی فوج پر اس علاقے میں ہونے والے حملے میں 10 فوجی مارے گئے تھے۔ ہندوستان کی سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے بعد حیدرآباد اور دہلی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جمعرات کی شام اتر پردیش میں دہلی بارڈر کے قریب ٹول پلازہ پر 3 سے 4 لوگوں نے اسد الدین اویسی کی کار پر فائرنگ کی، جس میں وہ بال بال بچ گئے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ میرٹھ کے علاقے کٹھور سے ایک انتخابی ریلی کو خطاب کر کے دہلی جا رہے تھے۔ فائرنگ میں ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، تاہم وہ بال بال بچ گئے۔ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے خلاف حیدرآباد میں ان کے حامیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے 4 مینار علاقے میں بھی بازار اور دکانیں بند کر دی گئیں۔ دہلی میں اسی طرح کا ایک مظاہرہ کیا گیا، 2 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے قبضے سے پستول بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ اسد الدین اویسی نے اس حملے کو اپنے خلاف ایک بڑی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ پریاگ راج میں دھرم سنسد کے دوران میرے خلاف جو بیان دیے گئے، یہ حملہ اسی کا نتیجہ تھا۔ ہندوستان میں کرونا کے معاملات میں نسبتاً کمی کے باوجود پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا سے 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو اپنے بیان میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں 1,49,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان میں اب تک 4,17,000 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ریاست کیرالہ میں اس وقت کرونا کے سب سے زیادہ کیسز ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر ریاست کرناٹک ہے۔ کرونا کے معاملات کے ساتھ ساتھ ملک میں ویکسین لگانے کا عمل بھی جاری ہے، اور اب تک ہندوستان میں 1,68,00,000 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، جبکہ پچھلے ایک دن میں 55 لاکھ لوگوں کو کرونا کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان گروہ نے صوبہ پنشیر کے علاقے میں مزید مسلح افراد روانہ کر دیے ہیں۔ افغانستان کا صوبہ پنشیر طالبان حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے قومی استقامتی محاذ کے جوان صوبہ پنشیر میں کئی بار طالبان فوجیوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی شفقنا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پنشیر میں افغانستان کے قومی استقامتی محاذ اور طالبان گروہ کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے بعد طالبان نے اس صوبے میں مزید مسلح افراد روانہ کیے ہیں۔ عینی شاہدوں نے ضلع اونابا کے تاوخ علاقے میں طالبان اور قومی استقامتی محاذ کے درمیان سنگین جھڑپیں شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت اور صہیونی حکومت کے درمیان کسی بھی طرح کے سیکیورٹی سمجھوتے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے جمعرات کو اپنے بحرینی ہم منصب عبداللہ بن حسن النعیمی کے ساتھ سیکیورٹی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے کے مطابق بحرین اور تل ابیب کے درمیان سیکیورٹی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ مرات البحرین نیوز ویب سائٹ نے جمعیت الوفاق کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آل خلیفہ حکومت کو بحران کا سامنا ہے اور ملت بحرین نے انہیں اس طرح کا سمجھوتا کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا ہے، اور ملت بحرین آل خلیفہ کے طرز حکومت اور قوم دشمن منصوبوں کو مسترد کرنے کے موقف پر ثابت قدم ہے۔ جمعیت الوفاق بحرین نے کہا کہ صہیونی وزیر کا بحرین میں داخل ہونا ریڈ لائن کو عبور کرنا ہے، اور اس دورے کا اعلان نہ کیے جانے کا مقصد احتجاجی مظاہروں اور صہیونی حکومت سے تعلقات کی بحالی کی عوامی مخالفت کو روکنا ہے۔ بحرین کے شیعہ رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے بارہا اعلان کیا ہے کہ صہیونی دشمن سے ساز باز اس ملک کے عوام کے خلاف بحرینی حکومت کی سیاسی جنگ ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، خبریں آپ نے سنی، اور اب یمن اور عراق کے موضوع پر ہماری دو تفصیلی رپورٹس۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بحران یمن کے حل کے لیے پائیدار رائے حل کی کوششوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اس درمیان جہر سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہانس گروند برگ نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ عمان کے دارالحکومت مسقط کے دورے پر ہیں، اور وہاں یمن کی مرکزی حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام اور عمان کے حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یمن کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے بھی ٹویٹ کر کے کہا کہ انہوں نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کی، اور یمن میں انسانی صورتحال اور یمنی عوام کا محاصرہ ختم کیے جانے کی ضرورت کے بارے میں بات چیت کی۔ یمنی حکومت کے ترجمان عبدالسلام نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ یمن کے خلاف جارحیت قیدیوں کے تبادلے اور گمشدہ افراد کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ دریاسنا یمن کی مرکزی حکومت کے رکن نے کہا ہے کہ داعش اور القاعدہ دہشت گردوں کے ساتھ امریکہ دوہرا رویہ رکھتا ہے۔ یمن کی مرکزی حکومت کے رکن محمد البخیتی نے ایک ٹویٹ میں شمالی شام میں داعش کے ایک سرغنہ کے قتل کے بارے میں امریکی حکام کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ داعش اور القاعدہ کے دہشت گردوں کے ساتھ سنیپروں کی طرح کام کرتا ہے۔ دریاسنا جارے سعودی اتحاد نے جمعے کی صبح یمنی دارالحکومت سنا پر شدید بمباری کی۔ جارے اتحاد نے یمن کے مختلف رہائشی علاقوں کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے السبعین کے علاقے پر دو بار اور سنا ایئرپورٹ کے قریب ایک مرتبہ بمباری کی۔ ان حملوں کے نتیجے میں دارالحکومت سنا دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبہ مارب کے مختلف علاقوں الجوبا، مدغل اور الوادی کے علاقوں پر کم سے کم 10 بار بمباری کی ہے۔ یمن کی انسانی حقوق کی وزارت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن میں جارے سعودی اتحاد کے حملے اور جرائم امریکہ کے اشارے پر انجام پا رہے ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ملکوں کے مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیا ہوا ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے حملوں اور جارحیتوں کے باعث اس ملک کے دسیوں ہزار افراد شہید اور لاکھوں افراد زخمی اور در بدر ہو چکے ہیں، جبکہ محاصرے کے باعث عوام کو غذاؤں اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اور سمعین، اب عراق کے موضوع پر ایک تفصیلی خبر۔ عراق کے مختلف علاقوں میں عراقی سیکیورٹی اہلکاروں نے دسیوں داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراقی فوج کے سربراہ نے اعلان کیا کہ عراقی فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک کے الگ الگ علاقوں میں مختلف کاروائیوں میں 30 سے زیادہ داعش دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، اور ان کاروائیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ عراقی فوج کے سربراہ نے اعلان کیا کہ حالیہ دنوں میں عراق کے مختلف علاقوں میں انجام دی جانے والی کاروائیوں میں 60 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران عراق کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں داعش کے باقیات کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس دہشت گرد گروہ کے باقیات اکا دکا کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ عراقی فوج اور رضاکار فوج الحشد الشعبی نے ملک کو داعش دہشت گرد گروہ کے وجود سے پاک کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں متعدد کاروائیاں انجام دی ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی ان کاروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ عراق کی مسلح فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے انٹیلیجنس ادارے نے داعش کے خلاف نام نہاد بین الاقوامی اتحاد کو دہشت گردی اور دہشت گردوں کے اڈوں کی بالکل دقیق اطلاع فراہم کی ہے۔ عراق کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ رسول نے جمعے کو کہا کہ فرداس کے لقب سے معروف امیر محمد سعید نامی دہشت گرد کو ہلاک کرنے کی کارروائی عراق کی قومی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے امریکہ کی سربراہی میں نام نہاد دہشت گردی مخالف اتحاد کو بالکل دقیق اور باریک بینی سے اطلاع فراہم کیے جانے کے بعد انجام پائی ہے، اور عراقی انٹیلیجنس ادارے کی اطلاعات کی بنیاد پر ہی اس کے ٹھکانے کا پتہ لگایا گیا اور اسے ہلاک کیا گیا۔ دریں اثنا عراق کے مشترکہ آپریشنل کمانڈ کے ڈپٹی کمانڈر عبدالامیر الشمری نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شمال مغربی شام میں داعش کے سرغنے کی ہلاکت اس دہشت گرد گروہ سے عراقی سیکیورٹی اہلکاروں کے قصاص اور انتقام کا تسلسل شمار ہوتا ہے۔ اس سے قبل عراق کی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العرجی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ دہشت گردوں کے لیے اس خطے میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز عزیز سامعین ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ معاف کیجیے گا ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نگاہ ڈالیں گے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا سامعین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے روزنامہ ہم شہری وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کی اپنے جاپانی ہم منصب سے دوسری ٹیلی فونی گفتگو. مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے جاپان کے شکر گزار ہیں وزیر خارجہ. واشنگٹن پوسٹ، بھیانک دہشت گرد ختم ہو گیا، داعش کے سرغنے کی ہلاکت کا بائیڈن کا دعویٰ. لیمونٹ، جرمنی میں رشیا ٹوڈے کی نشریات پر پابندی کے بعد روس نے ماسکو میں ڈوائچے ویلے کا دفتر بند کر دیا. سمن، روزنامہ قدس جو ایران سے شائع ہوتا ہے، اس نے ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے، اس سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. معاشرے کے برگزیدہ افراد، جناب حمزہ جیسے افراد کو وجود میں لانے کی کوشش کریں. رہبر انقلاب اسلامی نے حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی کے کردار پر روشنی ڈالی اور اسے آرٹ کی شکل میں تشریح کرنے کا مطالبہ کیا. آپ نے کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کے دوران فرمایا کہ اس کانفرنس کو اپنے مطلوبہ اہداف تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈرامیٹک، لسانی اور ویژول آرٹس کا سہارا لیا جائے. آپ نے جناب حمزہ کو ایک مظلوم صحابی قرار دیا اور اس کی وجہ ان کے بارے میں بہت ہی کم مطالعہ اور گفتگو کرنا قرار دیا. رہبر انقلاب نے آپ کے پختہ ایمان اور مستحکم عزم، غزوں کے دوران آپ کی شجاعت اور اسلام لانے سے قبل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کو آپ کے رتبے کی علامت قرار دیا اور تاکید کی کہ رسول اللہ کے دوسرے عظیم و شان صحابیوں میں جملہ جناب عمار، جناب سلمان اور جناب مقداد کی شخصیت کو بھی متعارف کرانے کی شدید ضرورت ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے زور دیا کہ معاشرے کے برگزیدہ افراد کی برگزیدہ افراد کو کوشش کرنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو بروئے کار لاتے ہوئے ان صحابیوں جیسی شخصیت کی تربیت کریں جو حساس موقعوں پر اسلامی معاشرے کو بچا سکے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں کامیابی حاصل ہوئی تو اسلامی تمدن کی تشکیل بھی یقینی ہو جائے گی. سامی رائے الیوم نے لکھا ہے، عبری میڈیا نے گونٹس کے بحرین کے دورے کی اصلی وجہ کا انکشاف کیا. جمعرات کے روز عبری زبان کی ویب سائٹ اسرائیلی ڈیفنس نے صہیونی وزیر جنگ کے بحرین کے دورے کے پیچھے کی اصل خبر شائع کر دی. ویب سائٹ میں بتایا گیا ہے کہ بحرین کی حکومت ایک بندرگاہ بنی گونٹس کے حوالے کر رہی ہے جہاں سے صہیونی فوج کی بحریہ امریکی تعاون سے ایران کے خلاف سرگرمیاں انجام دے گی. فوجی اور جنگی موضوعات کے سلسلے کی اس ویب سائٹ میں مزید درج ہے کہ پہلی بار صہیونی حکومت کے پہلے وزیر اعظم بن گورین نے جنگ کو دشمن کی سرحدوں پر کھینچنے کا نظریہ پیش کیا تھا اور اب موجودہ صہیونی حکومت نے اس پرانے ٹارگٹ پر عمل درآمد کی کوشش کی ہے. ویب سائٹ کے مطابق بحرین کے دورے میں صہیونی بحریہ کے کمانڈر ڈیوڈ سار بھی بنی گونٹس کے ساتھ دے رہے ہیں. صہیونی اخبار ماریو نے بھی اس دورے کو ایران کے لیے کھلا پیغام قرار دیا تھا. یاد رہے کہ بنی گونٹس کا طیارہ سعودی عرب کے فضائی حدود سے گزر کر بحرین پہنچا ہے. اور سنگھ، اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے کچھ اہم اخبارات کی سرخیوں پر. نوائے وقت، پنجگور نوشکی حملوں میں 13 دہشت گرد ہلاک، افسر سمیت 7 جوان شہید ہوئے، آئی ایس وی آر. ایشیا ایکسپریس، کسانوں نے مشن یو پی کا کیا آغاز، لوگوں سے کریں گے بی جے پی کو سزا دینے کا مطالبہ. کشمیر عظمیٰ، جموں کشمیر کے تمام خطے اقتصادی اور معاشی بدحالی کی لپیٹ میں، نیشنل کانفرنس. سامی روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، شیخ رشید کا بلوچ تنظیموں اور دیگر عسکریت پسند گروپس کے گٹھ جوڑ کا اشارہ. شیخ رشید نے ٹیلی ویژن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 11 جنوری کو بلوچ تنظیموں نے مل کر بی این اے بنائی ہے. شیخ رشید نے کہا کہ انہیں پردے کے پیچھے قلعدم تحریک طالبان سمیت دیگر تنظیموں کی سپورٹ بھی نظر آ رہی ہے اور داعش بھی موجود ہے. مزید بھی تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی میں اضافہ کر رہی ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان تنظیموں کے بھارت سے بھی روابط ہیں اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں ان کے کیمپس ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا ہے. بلوچستان میں پنجگور اور نوشکی میں حملے کے بعد وزارت داخلہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ صحافت نے لکھا ہے، پورے کرناٹک میں پھیل گیا حجاب تنازعہ۔ اخبار لکھتا ہے ایٹمی کے ایک اسکول سے شروع ہوا حجاب تنازعہ پورے ریاست کرناٹک میں پھیل گیا ہے۔ کرناٹک کے ایک اور سرکاری کالج میں با حجاب طالبات کو داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس معاملے کو لے کر متاثرہ طالبات نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں حجاب لازمی ہے، اس لیے انہیں اس کی اجازت دی جائے۔ وہیں انتہا پسند تنظیم شری رام سنہا کے پرمود متھالک نے کہا ہے کہ کیا اب ہندوستان کو پاکستان یا افغانستان بنا رہے ہیں؟ اگر آپ برقع یا حجاب کی مانگ کر رہے ہیں تو آپ پاکستان چلے جائیں۔ اس معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ نے مسلم طالبات کی عرضی 8 فروری کو سماعت کے لیے منظور کی ہے۔ خبر میں مزید درج ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل ایک اور سرکاری کالج میں مسلم طالبات کو کلاسز اٹینڈ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ سامن پروگرام کے اگلے حصے میں ہم نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ میر نیوز، خلائی ٹیکنالوجی کے قومی دن کی مناسبت سے سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے 3 سسٹم اور ایک آن لائن آبزرویشن سسٹم کی رونمائی۔ تسنیم نیوز، بحریہ کے تمام ڈسٹرائر جہاز مکمل طور پر ملک کے اندر تیار ہوتے ہیں، کھلے سمندروں میں اپنا استحکام ثابت کیا، بحریہ کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل ایرانی کا بیان۔ فارس نیوز، داعش کے سرغنے کو ہلاک کرنے کے مشن میں 10 خواتین اور بچے بھی ہلاک، امریکہ کا رد عمل خاموشی۔ سامعین، اسنا نیوز نے خبر لگائی ہے حوثی جنگ جیت چکے ہیں اور امریکہ کو یہ حقیقت ماننا پڑے گی۔ امریکی تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پر اسٹریٹجک اور انٹیلیجنس کے امور کے ماہر بروس ریڈلی کا ایک مضمون جاری ہوا ہے، جس میں یمن میں حوثیوں کی جیت پر تاکید کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ انصار اللہ تحریک نہ صرف ملک کے اندر جیت چکی ہے بلکہ 2015 سے امریکی حمایت یافتہ سعودیوں اور اماراتیوں کے حملوں کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ریڈلی نے لکھا ہے کہ حوثی جنگ جیت چکے ہیں اور امریکہ کے سامنے اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جیت ایسی فورس کے لیے ہے کہ جس کے پاس نہ تو فضائیہ ہے نہ ہی بحریہ، بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ اس کا موازنہ حزب اللہ لبنان سے کیا جا سکتا ہے۔ بروس ریڈی نے لکھا ہے کہ جس طرح حزب اللہ اب صہیونی حکومت کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اسی طرح انصار اللہ بھی جنگی توازن کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور مغرب کے قریب ہو کر سعودیوں کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ سامین المیادین نے خبر لگائی ہے ایران کے 1979 کے انقلاب کی یاد، مفرور شاہ کے آخری الفاظ، امریکہ کسی کا بھی دوست نہیں۔ 31 دسمبر سن 1977 کو ایران کے بادشاہ امریکی صدر کے مہمان بنے۔ امریکی صدر جیمی کارٹر نے اس موقع پر کہا کہ شاہ کی بہترین قیادت کے نتیجے میں ایران امن کا جزیرہ بنا ہوا ہے۔ ان تعریفوں پر شاہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ محمد رضا پہلوی کو یقین ہو گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کے نتیجے میں اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے اور آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 بہمن، 2 رجب اور 4 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو رجب 221 ہجری قمری کو مشہور عربی شاعر ابن رومی بغداد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد میں اس دور کے عظیم اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ابن رومی کو اپنے زمانے کے رائج علوم، خاص کر ادب اور شاعری پر عبور حاصل تھا۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ لوگ انہیں فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا خصوصی شاعر کہتے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان میں بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ ابن رومی کی شاعری پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو شعر کہنے پر بہت ملکہ حاصل تھا۔ ان کا انتقال سن 283 ہجری قمری میں ہوا۔ دو رجب 440 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم دانشور ابو ریحان البیرونی نے شہر غزنہ میں وفات پائی۔ جغرافیہ، نجوم اور ریاضی جیسے علوم پر مکمل عبور رکھنے والے اس عظیم دانشور نے بچپن سے ہی قرآن کریم سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ البیرونی کو تعلیمی دور کے شروع سے ہی علم ریاضی اور طبیعت میں خاص دلچسپی تھی۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور جغرافیہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر طب، دوا سازی، معدنیات اور نجوم جیسے علوم حاصل کیے۔ اس عظیم مسلمان دانشور کو عربی، یونانی اور سنسکرت سمیت اس زمانے کی بہت سی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ چار فروری 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کی شکست کے آثار نمایاں ہونے کے بعد یالٹا میں اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں امریکہ، روس اور برطانیہ کے قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد جنگ میں شریک ممالک کی تازہ سیاسی اور فوجی صورتحال کا جائزہ لینا اور اتحادی ممالک کے زیر قبضہ سرزمینوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اجلاس میں جرمنی کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کی نوعیت اور اس کے مختلف حصوں پر امریکہ، برطانیہ اور روس کے قبضے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ یالٹا اجلاس کے 3 ماہ بعد 1945 مئی میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ چار فروری 1948 کو سری لنکا برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہوا۔ پہلی جنگ عظیم ہی سے سری لنکا میں آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ 1931 میں برطانوی سامراج نے ملک کے عوام کو ووٹ دینے کا حق دیا اور یہاں قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی، لیکن سری لنکا کو خارجہ پالیسی کے لیے مکمل خود مختاری حاصل نہیں تھی۔ آخرے کار طویل جدوجہد کے بعد سری لنکا کو انگریزی سامراج کے قبضے سے رہائی نصیب ہوئی اور ملک کی حکومت گورنر جنرل کی حکومت سے جمہوری حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ سری لنکا ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے۔ چار فروری 2016 کو ممتاز مصری قاری راغب مصطفیٰ نے وفات پائی۔ وہ 5 جنوری سن 1938 کو مصر کے ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا اور 16 سال کی عمر سے مختلف اجتماعات میں تلاوت قرآن کرنے لگے۔ شیخ راغب مصطفیٰ ان قاریوں میں سے تھے جنہوں نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ ختم ہونے کے بعد پہلی بار ایران کا دورہ کیا اور 1980 اور 1990 کے اشرے کے اواخر کے تلاوت کے یادگار نمونے پیش کیے۔ ایران میں راغب مصطفیٰ کی تلاوت کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور جاویدان تلاوت کے زمرے میں ان کی تلاوت کو شمار کیا گیا۔ پندرہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو انقلاب اسلامی کی کامیابی سے چند روز پہلے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عبوری حکومت کا اعلان کرتے ہوئے انقلاب اسلامی کے مجوزہ پروگراموں کا بھی اعلان فرمایا۔ عبوری حکومت بنائے جانے کے وقت فوج کی بعض چھاونیوں میں امام خمینی اور عوامی انقلاب کے حق میں بعض واقعات رونما ہوئے۔ شام کی حکومت کے کارندوں کی طرف سے کرفیو لگائے جانے کے باوجود سارے ملک میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوتے رہے، اور امام خمینی کی قیادت میں شام کی حکومت کو گرانے کے لیے عوام کی جد و جہد میں روز بروز اور امام خمینی کی قیادت میں شاہ کی حکومت کو گرانے کے لیے عوام کی جد و جہد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ پندرہ بیمن سن 1371 ہجری شمسی کو معروف ایرانی شاعرہ سرور باکوچی کا انتقال ہوا۔ وہ سپیدہ کاشانی کے نام سے مشہور تھیں۔ سپیدہ کاشانی کو ان کے والد نے شاعری سے روشناس کرایا اور وہ 22 سال کی عمر سے باقاعدہ شاعری کرنے لگیں۔ انہوں نے نہایت سلیس اور سادہ زبان میں اسلامی اور انقلابی شعر کہے۔ پروانہائے شب، سخن آشنا اور تنہا انسان ان کی اہم کتابیں ہیں۔ سامن، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر،
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43rd سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43rd سال کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
برخیزی، فروری سن 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی گویا دنیا میں ایک نئی آواز سنائی دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جدید جاہلیت کو، جس نے دیمک کی طرح حکومت کی بنیادوں اور اس کے افعال کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، پاؤں تلے رون دیا۔ جدید جاہلیت، جس میں انسانی حوث اور غصے کی قوت ماحول پر غالب تھی، امام خمینی نے الہی دینی پیشواؤں کی مانند معاشرے میں خدا کے دین اور احکام الہی کی حکمرانی کو زندہ کیا۔ جہالت کا مطلب صرف علم کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دور ہے جس میں ایک قسم کی ذہنی کیفیت انسانوں پر غالب آ جاتی ہے اور احکام الہی کی پیروی میں ان کی ضد کا باعث بنتی ہے۔ جاہلیت مختلف ادوار میں موجود رہی ہے، جن میں سب سے اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جاہلیت ہے، اور قرآن کریم نے اسے پہلی جاہلیت کہا ہے۔ پہلی جاہلیت کے زمانے میں لوگ توحید سے منہ موڑ کر اپنی بت پرستی اور تعصبات پر اصرار کرتے تھے۔ اس وقت حماقت، تشدد، بے ضابطگی، ہچکچاہٹ، جلد بازی اور خود پر قابو کی کمی انسانی وقار پر غالب آ گئی تھی، اور انسانیت اور اخلاق اپنی پستی پر تھے۔ بدعنوانی اور غلامی، نسلی و قبائلی ضد، تکبر اور خود غرضی، پڑوسیوں کو ہراساں کرنا، عورتوں کی تذلیل اور بہت سی برائیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں کہ ایک باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو زندہ دفن کر دیا اور اپنے اس اقدام پر فخر محسوس کیا۔ اس وقت خدا نے ایک نبی کو مبعوث کیا کہ جو انسانیت کے لیے روشنی اور رحمت و مہربانی لے کر آیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کے آغاز سے ہی جاہل لوگوں میں ہٹ دھرمی، شدید تعصبات، بدعنوانی اور تباہی و بربادی کے نظریات کو بدل کر ان کے دلوں میں ہدایت کی شمع روشن کی، اور اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات برداشت کی۔
سامعین، نبی رحمت نے جاہلانہ خیالات اور عقائد کی جگہ خدا پرستی، سچائی، امانت داری، رحم دلی، خاندان کا احترام، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حرام کھانے اور یتیم کا مال کھانے سے پرہیز کرنے، بدعنوانی اور عصمت فروشی سے اجتناب کی دعوت دیتے ہوئے خدا کی بندگی کا درس دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے تمام ظلم و ستم کے باوجود اپنے صبر و تحمل اور اعلیٰ اخلاق سے مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا اور توحید کو پھیلایا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی حکومت جنگ اور تشدد کے بغیر قائم ہوئی۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما رہا ہے، اس خدا نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیرخواہ، رہنمائی کرنے والی، انسان ساز حکومت قائم کی، انسانی وقار کو زندہ کیا، خواتین کی عزت و شرف میں اضافہ کیا اور تشدد کو محبت میں تبدیل کر دیا، نیز مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ البتہ جاہلیت صرف پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث بے رسالت ہونے کے زمانے تک محدود نہیں، بلکہ عام طور پر جب بھی انسانی معاشرے عقلی اور عقلی اقدار کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں اور انسانی اور روحانی اقدار کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جاہل ہو جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلامی انقلاب کو تقریباً 14 صدیاں گزر چکی تھیں اور جاہلیت کے نئے ڈھنگ پوری دنیا میں اپنا جلوہ دکھا رہے تھے۔ ایران میں بھی شاہی حکومت قائم تھی۔ پہلوی خاندان اور شاہی حکومت سے وابستہ افراد عیش و عشرت کی زندگی میں غرق تھے۔ حالانکہ بعض شہروں اور دیہاتوں میں زندگی گزارنے کی ابتدائی ترین سہولیات تک نہیں تھیں۔ شاہ ایران ایسے حالات میں اپنے آپ کو مسلمان قرار دے رہا تھا کہ کھلم کھلا پہلے برطانوی سامراج اور بعد میں امریکی استکبار سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے تھا اور ان سے مکمل طور پر وابستہ تھا، نیز مغربی ثقافت کا دل دادا تھا۔ شاہی حکومت کا نعرہ سر سے پاؤں تک مغربی طرز زندگی کو اپنانا تھا اور مغربی ثقافت کو ایسے حالات میں عوام پر مسلط کیا جا رہا تھا کہ ایران کی اکثریتی آبادی مسلمان تھی۔ شاہ نے ایران کو مغربی طرز حکومت کا نمونہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی اور اس جاہلیت پر مبنی نظریات کی واضح مثال بے حجابی کی ترویج اور خواتین کے سروں سے چادروں کو اتارنا تھا۔
سامعین، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پہلوی حکومت جان بوجھ کر مذہبی تعلیمات کے خلاف تھی۔ اس نے ملک میں بدعنوانی کو عام کیا، جسم فروشی کے مراکز قائم کیے، شراب کی دکانیں عام کی، جوئے کے اڈے کھلوائے، نائٹ کلب بنوائے، ناچ گانے کے لیے ہالز بنوائے، نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کو عام کروایا۔ ان سب اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی حکومت حقیقی جہالت یعنی شہوت اور عوام پر ظلم کی بنیاد پر استوار تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شاہی حکومت کے زمانے میں ہونے والی بدعنوانی کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ پروپیگنڈا تھا جو لوگوں کو عصمت فروشی اور بدکاری کی طرف لے جا رہا تھا اور پسماندہ علاقوں اور غریب لوگوں میں گناہ کو عام کرنے کے اسباب فراہم کیے جا رہے تھے، جبکہ جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یونیورسٹیوں اور فوجی بیرکوں میں جان بوجھ کر فحاشی پھیلائی جا رہی تھی۔ لوگوں کو فحاشی پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ جب کسی قوم کے جوان بدعنوان ہو جائیں تو قوم باقی نہیں رہتی اور معاشرے میں مزاحمت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔
ملک کا خزانہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں تھا، بلکہ گویا بادشاہ کا ذاتی اکاؤنٹ تھا اور مختلف طریقوں سے اسے خالی کیا جاتا تھا۔ امریکی اور برطانوی سائنسی اداروں کے لیے بھاری مالی تعاون کیا جاتا تھا اور اپنے آقاؤں کے سامنے بادشاہ رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ شاہی جشنوں میں پیسے کا اسراف اور امریکہ اور یورپی ممالک میں بے شمار محل اور بنگلوں کی خریداری بادشاہ اور اس کے خاندان کے قومی خزانے سے بے تحاشا اخراجات کی صرف ایک مثال ہے، جبکہ سرکاری یونیورسٹیوں کے لیے معمولی رقم بھی مختص نہیں کی جاتی تھی۔ حتیٰ طلبہ کے لیے یونیورسٹیوں میں نماز کی جگہ کا انتظام بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ شاہ کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کیے جانے پر ایران کے سبھی مکاتب فکر نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس درمیان سادات علوی میں سے ایک مرد آہنی اٹھا اور شہنشاہی نظام کے حوالے سے اپنی بھرپور مخالفت کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم عالم، عارف اور فقیہ تھے کہ جو سیاست کو دین سے علیحدہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سیاست کو دینی امر شمار کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک اور مبارزے کو مذہبی سرگرمیوں کے مرکز یعنی حوزہ علم قم میں پہنچا کر دین کے سیاست سے جدا ہونے کی تھیوری پر ہمیشہ کے لیے خط بطلان کھینچ دیا کہ اس کی ترویج کے لیے بہت زیادہ تشہیر اور کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ امام خمینی نے ایسے افراد کو بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر مجبور کیا جو اس کام کو کراہت سمجھتے تھے اور اس طرح حوزہ علمیہ پر غالب قدیم روایت کو توڑ دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فساد کے اصلی مرکز یعنی سلطنت اور شاہ کے خلاف اپنے حملوں میں شدت پیدا کر کے مبارزے کے قدامت پسندانہ طریقہ کار کو خاتمہ بخشا۔ اس سے پہلے حکومت کے مخالفین بالخصوص لبرل، یہاں تک کہ بعض مذہبی مبارزین بھی شاہ کے اطرافیوں پر حملہ کر کے شاہ اور سلطنت پر براہ راست حملہ کرنے سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس طرح شاہ کے اطرافیوں من جملہ وزیر اعظم اور حکومت کے ارکان کی تنقید کر کے خود شاہ اور سلطنت کو جرم و خطا سے مبرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلوی سلطنت کی قانونی حیثیت پر کھلم کھلا اعتراض کر کے ہر قسم کی قدامت پسندی کو مٹا دیا، اور سلطنت کے درباری اور خود شاہ کو تمام مفاسد کا اصلی مجرم قرار دیا، اور اسی کو اپنے مبارزے کا مرکز قرار دے کر دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی جرأت اور ہمت بخشی۔ صرف خدا جانتا ہے کہ ایران کی سلطنت نے اپنے پیدائش کے آغاز سے کیسے کیسے جرائم اور ظلم و ستم انجام دیے ہیں۔ بادشاہوں کے مظالم نے ایران کی پوری تاریخ کو سیاہ کر دیا ہے۔ کیا یہ بادشاہ نہیں تھا جو لوگوں کے قتل عام کا حکم دیتا تھا اور معمولی فکر کیے بغیر ہی سر تن سے جدا کرنے کا حکم دے دیتا تھا؟
نہ شرقی نہ غربی جمہوری اسلامی، مکتب ما خمینی رهبر ما،
اسلام مکتب ما خمینی رهبر ما، اسلام مکتب ما خمینی رهبر ما، اسلام مکتب ما خمینی رهبر ما، اسلام مکتب ما خمینی رهبر ما۔
سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پہلے عام خطاب میں شاہ کی حکومت کو بنی امیہ اور یزید کی حکومت سے تشبیہ دی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بیدار ہو جائیں، اور آپ نے شاہ کو نصیحت کی کہ وہ مشرقی اور مغربی استعمار سے اپنی وابستگی اور اسرائیل کی منحوس حکومت سے دوستی ترک کر دیں اور ایران کے عوام پر بھروسہ کریں۔ مسلمانوں کے ایک عظیم مرجع تقلید کی جانب سے اس تقریر پر شاہ نے سخت رد عمل دکھاتے ہوئے عوام کے قتل عام اور علماء کی ہر قسم کی تحریک کو کچلنے کا حکم دے دیا۔ احتجاجی مظاہروں پر شاہ کے کارندوں کے شدید حملوں کے نتیجے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، لیکن ایران کے مسلمان عوام نے استقامت کا مظاہرہ کیا تاکہ یہ حسینی تحریک کامیاب ہو۔ بالآخر ایران سے شاہ کے فرار کے ساتھ ہی ایران کا اسلامی انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور اسلامی جمہوریہ ایران عوام کے ووٹوں کی اکثریت سے تشکیل پایا ہے۔
ایران کے اسلامی انقلاب کو ایجاد کرنے والے عناصر میں سے کوئی بھی عنصر عوامی ارادے سے زیادہ مؤثر اور فیصلہ کن نہیں ہے۔ انقلاب کی قیادت میں لوگ روانہ ہوئے اور وہ بادشاہت کی جگہ اسلامی احکامات پر مبنی حکومت لانا چاہتے تھے۔ اسی لیے اکثر معاصر مورخین 6 جون سن 1963 کی تحریک کو اسلامی انقلاب کا نقطۂ آغاز سمجھتے ہیں۔ پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد کے تناظر میں عوام کی موجودگی اسلامی انقلاب کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اسی لیے ایران کے اسلامی انقلاب کی فتح کو لاکھوں لوگوں کی موجودگی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور قیادت کا نتیجہ سمجھا جانا چاہیے۔ اس لیے اس انقلاب کا دنیا میں گزشتہ 200 سال کی تاریخ کے کسی بھی انقلاب سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات قرآن اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے آئینہ دار ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک کرشماتی اور مذہبی شخصیت کے حامل تھے، انبیاء الہی کی مانند احکام الہی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی حکومت کے نمونے کے طور پر عوامی دینی جمہوریت کو عالمگیر شکل دی، اور مغربی ہیومنزم کے کلچر اور مشرقی سوشلزم کے مکتب کو غیر فعال کر دیا جو اس وقت غالب طاقتیں تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی قیادت میں اسلامی انقلاب اپنے ظہور کے آغاز سے لے کر اب تک ایک طرف منحرف فرقوں اور نام نہاد اسلامی گروہ مثلاً وہابیت اور امریکی اور لبرل اسلامی ثقافت کے حامل گروہوں کے خلاف برسر پیکار ہے. دوسری جانب مغرب اور سامراجی قوتوں کے خلاف ایک حد فاصل کھینچ دی ہے تاکہ ان کی جہالت سے اپنی سرحد کو محفوظ رکھا جا سکے اور خالص محمدی اسلام کی اصلیت اور جواز کو ظاہر کیا جائے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سلسلہ ہے, اس دل کا سلسلہ ہے.
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، انسان مادی اور مانوی شخصیت کا حامل ہونے کی وجہ سے بہت سے مادی اور مانوی ضروریات کا محتاج ہے۔ ناتواں اور ضرورت مند ترین لوگوں میں بچے ہیں جو نہ اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ بچوں کی ضروریات صرف مادی نہیں ہیں بلکہ وہ مانوی ضروریات کے بھی محتاج ہیں جو مادی ضروریات سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ اسلام بچوں کی جسمانی، روحانی اور سماجی ضروریات کو پورا کرنے والا ایک جامع اور کامل دین ہے۔ اسلام نے بچوں کے حقوق اور ان کی شخصیت کے احترام اور پرامن اور محبت و پیار کے ماحول اور سالم گھرانے میں ان کی تربیت کا خیال رکھا ہے۔ عزیز سامعین، اسلامی نقطہ نگاہ سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر جاری پروگرام کی چھٹی قسط میں ہم بچوں کو پیار و محبت کی ضرورت کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بے شک انسانی زندگی کی ضرورتوں میں سے بنیادی ترین ضرورت محبت و پیار کی ضرورت ہے۔ محبت بچوں کے زندہ رہنے اور صحیح و سالم اور تندرست زندگی گزارنے کے لیے ایک ضروری امر ہے۔ بچے کی روح محبت کے ذریعے سکون و آرام حاصل کرتی ہے۔ والدین چونکہ بچوں کے سرپرست ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کی ان ضروریات پر خاص توجہ رکھیں اور یہ جان لیں کہ ان ضروریات کو پورا کرنے والی چیزیں ہی بچوں کی تربیت کی بنیادوں کو تشکیل دیتی ہیں۔ بچوں سے محبت ان کے نفسیاتی سکون و آرام اور خود اعتمادی اور والدین پر اعتماد و بھروسہ، حتیٰ جسمانی صحت و سلامتی کا سبب بنتی ہے، اور عدم محبت سے بچوں کے نفسیاتی سکون کے ختم ہونے اور اپنے آپ پر اور دوسروں پر بے اعتمادی بڑھنے اور عز و حقارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور بچے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا اور بہت سے سماجی انحرافات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے محبت بچے کی شخصیت کی بنیاد کو مضبوط بناتی ہے۔ انبیاء اکرام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عملی سیرت اور اسی طرح روایات میں ہے کہ انبیاء اکرام اور ائمہ معصوم علیہ السلام بچوں کی تربیت کے بارے میں ان ضروریات اور خصوصیات پر خاص توجہ دیتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد، خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اپنے نواسوں اور اصحاب کے بچوں اور مسلمانوں، حتیٰ غیر مسلم بچوں سے محبت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بچوں کے ساتھ محبت کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں تو اس وقت پیغمبر اکرم اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بوسہ دے رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے خدا کے رسول، کیا آپ فاطمہ کو چاہتے ہیں؟ آن حضرت نے فرمایا کہ جان لو کہ خدا کی قسم، اگر تم فاطمہ سے میری محبت کی مقدار کو جان لیتی تو تم ان سے زیادہ محبت کرتی۔ بچے کے ساتھ پیار و محبت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں بچے کی فطری ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اسے نفسیاتی سکون ملتا ہے اور اس کے اندر نفسیاتی اور روحانی تعادل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات خود اعتمادی کا سبب بھی بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی کے لیے خود اعتمادی بہت اہم اور بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ بچہ محبت کرنے سے خود کو محترم محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اس سے محبت نہ کی جائے تو وہ خود کو حقیر اور بے اہمیت سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے اوپر اور دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا۔ دوسری طرف بچے سے محبت باعث بنتی ہے کہ وہ دوسروں پر اعتماد کرے اور اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، جس بچے کو والدین کی محبت ملتی ہے وہ بالواسطہ طور پر دوسروں کو بھی محبت کرنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، اور اگر بچے کو محبت نہ ملے تو وہ جسمانی، روحانی اور نفسیاتی مشکلات سے دوچار ہونے کے علاوہ محبت کے سلسلے میں بھی مشکلات سے دوچار ہو جائے گا، اور مستقبل میں اپنے بچوں اور دوستوں کے ساتھ بھی محبت نہیں کر پائے گا۔ بچے کے ساتھ محبت کر کے اسے بہت سے ممکنہ انحرافات سے روکا جا سکتا ہے، اس لیے کہ محبت کی کمی بہت طاقتور عامل اور سبب ہے جو بچوں اور جوانوں کو برائیوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ بنابراین تربیت کے سلسلے میں محبت کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی ملاقات کے لیے جاتے تھے اور ان کے بچوں کو سلام کرتے تھے، اور ان کے سروں پر اپنا دست مبارک پھیرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ بچوں سے محبت کا اظہار صحیح اور اصول کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ مؤثر ہو۔ ہر چیز سے پہلے زبان کے ذریعے محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اس لیے کہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ جب انسان دل میں کچھ سوچتا ہے تو زبان اس سوچ اور فکر کو دوسروں تک منتقل کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زبان کے ذریعے محبت کا اظہار بچوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اپنی دلی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں، بیٹا تم میرے دل کا ٹکڑا ہو، تم میرا جسم و جان ہو، چنانچہ تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے تو گویا مجھے نقصان پہنچا ہے، اور اگر تمہیں موت آئے تو گویا مجھے موت آئی، جس نے میری زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ میں نے تمہارے کام کو اپنا کام سمجھا ہے، میں نے نصیحت اس لیے کی ہے تاکہ تمہاری پشت پناہی ہو سکے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ بچے کھیلنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو ان سے کھیلتا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ وہ انہیں چاہتا ہے اور انہیں دوست رکھتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا بعض کے تصور کے خلاف عیب نہیں ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن و حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے فرما رہے تھے کہ کتنی اچھی سواری ہے اور تم بھی کتنے اچھے سوار ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربانی اور محبت کا اظہار فرماتے تھے، حتیٰ آپ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے اور ان سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی گھیرے میں لے لیا اور آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دی اور اپنے نواسوں کی طرح اپنے دوش مبارک پر سوار کرنے کو کہا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اپنے دوش مبارک پر سوار کیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ایسے میں بلال حبشی مسجد سے باہر آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے تو دیکھا کہ آن حضرت بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بلال حبشی نے چاہا کہ بچوں کو کھیلنے سے منع کریں، لیکن آپ نے بچوں کو اپنے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میرے لیے نماز کے وقت کا تنگ ہونا بچوں کو ناراض کرنے سے بہتر ہے۔ آپ نے بلال حبشی سے فرمایا، گھر سے اخروٹ اور کھجور جو کچھ بھی ملے لے آؤ تاکہ بچوں کو راضی کیا جا سکے۔ بلال حبشی گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اخروٹ کے 8 دانے لے آئے اور آن حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بچوں سے فرمایا، کیا تم اپنی سواری کو ان اخروٹوں کے بدلے میں فروخت کرو گے؟ انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ نے اخروٹ بچوں کے درمیان تقسیم کر دیے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روش کے ذریعے بچوں کے ذہنوں پر اچھے اثرات چھوڑے اور انہیں سمجھا دیا کہ میں آپ لوگوں کا دوست ہوں، اور بڑوں کو یہ سکھایا کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا اور محبت کرنا کس قدر اہم ہے۔ بچوں سے محبت کے اظہار کے سلسلے میں مؤثر ترین روش انہیں بوسہ دینا اور ان سے پیار کرنا ہے۔ بچوں کا دل پاک آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے، اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کی محبت کا اظہار خاص طور پر انہیں بوسہ دینے سے ان کی پاک روحیں صاف و شفاف ہو جاتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ والدین کی محبت و پیار ان کی نفسیاتی صحت و تندرستی کی ضامن ہے، اور انہیں بوسہ دینے سے محبت کی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بوسہ دو، کہ ہر بوسہ بہشت میں والدین کے درجات میں اضافے کا سبب ہوگا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ اپنی گود میں اپنے بیٹے حضرت امام رضا علیہ السلام کو لیے ہوئے تھے اور بوسہ دیتے تھے، اور اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے، انہیں بغل گیر کرتے اور انہیں اپنے سینے سے چپکاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آپ کا باپ آپ پر قربان ہو کہ آپ سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آپ کتنے آشکارا فضائل اور پاک طینت مزاج کے حامل ہیں۔ بچوں کی نظر میں وعدے کی پاسداری اور وعدے کو پورا کرنا والدین کی محبت کے اظہار کی علامت ہے۔ اسلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے سے بچوں کی شخصیت کی توہین ہوتی ہے اور بچے جھوٹ بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں سے محبت کرو اور انہیں دوست رکھو، اور ان سے کسی چیز کا وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا کرو، اس لیے کہ وہ اپنے رزق کو تمہارے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ عزیز سامعین، آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔